أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وغلا أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين لا سيما على بقية الله في الأرضين وحجته إلى العالمين واللعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من يوم ظلمهم وغصبهم وعداوتهم إلى يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون صلى الله عليه محمد وعلى آله عزیز گرامی ہم آپ کے ساتھ فقہی مسائل کے سلسلے میں شکیات نماز کے موضوع پر کچھ بات کر رہے تھے لیکن ایک سوال جو ہے اسے کافی پوچھا گیا تو میرا دل چاہ رہا ہے کہ تھوڑا سا اس سوال کے اوپر جلدی سے روشنی ڈال دوں شکیات نماز کی ایک دو باتیں عرض کروں اور اس کے بعد اپنے موضوع پر آ جاؤں سوال یہ ہے کہ نماز اور روزے میں ایک فرق ہے بہت سارے فرق ہیں ظاہر سی بات ہم سب جانتے ہیں کہ دونوں عبادتوں میں کئی سارے فرق ہیں ایک فرق جو بعض اوقات مس انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے اس کا تذکرہ کر رہا ہوں اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جس کی نمازیں بھی پرانی باقی ہیں ادھار باقی ہیں قضا ہو گئی نمازیں اور اس کو اب تک ادا نہیں کر پایا اور روزے بھی اس کے باقی ہیں تو ان دونوں میں ایک فرق ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے روزے قضا باقی ہوں اور اب تک انہیں ادا نہ کر پایا ہو تو دین اس کو اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ وہ مستحب روزہ رکھے جب تک اپنے پرانے روزے پورے نہیں کرو گے اپنے قضا روزے ادا نہیں کرو گے جب تک پرانا ادھار نہیں چکاؤ گے ہم تمہیں اس بات کی اجازت نہیں دے سکتے ہیں کہ تم مستحب روزہ رکھو لہذا اگر کسی مستحب روزے کا ثواب حاصل کرنا بھی ہے جیسے عید غدیر کا روزہ ہے فرض کر لیجئے کہ 15 شعبان کا روزہ ہے 27 رجب کا روزہ ہے ایام بیز ماہ مبارک رجب میں اگر کوئی مستحب روزے کا ثواب حاصل کرنا بھی ہے تو ایک کام کرو اسی دن اپنا قضا روزہ رکھ لو تو جو 27ویں دن روزے دار ہونے کا ثواب ہے تمہیں خود بخود مل جائے گا لیکن تمہارا ہوگا وہ واجب روزہ یعنی تمہارا جو ادھار باقی ہے 2-4 روزے یا 6 روزے یا 10 روزے یا 50 روزے جتنے بھی ہیں وہ سب تمہارے کور ہوتے جائیں گے تمہیں مستحب روزہ رکھنے کی پرمیشن نہیں لیکن ثواب سے انسان کو محروم بھی نہیں کیا نماز میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ جس طرح روزہ اگر باقی ہو تو مستحب روزہ رکھنے کی اجازت نہیں تو خیال ذہنوں میں یہ آتا ہے کہ اگر نماز بھی باقی ہوگی تو مصحف نماز پڑھنے کی پرمیشن نہیں, نماز میں ایسا کوئی قاعدہ نہیں. چاہے واجب نمازیں باقی ہوں تب بھی انسان کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ اپنی قضا نماز کو ادا کرنے کے بجائے نافلہ نماز پڑھ لے, تو یقیناً اس بات کی اجازت ہے. ہاں مشورے کے طور پر یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ بھئی آپ نافلہ پڑھ لیں اور پرانی نمازیں باقی ہیں تو کیا ہی بہتر ہے کہ آپ پہلے اپنی واجب نمازوں کو ادا کر لیں. تو یہ مشورہ شاید یہ بھی کہا جا سکے کہ دین کا مشورہ نہیں ہے, اہل دین کا مشورہ تو ہے. یعنی ممکن ہے میں آپ کو مشورہ دے دوں, مجھے ایسا لگتا ہے, لیکن کیا پتہ خدا کو بھی پسند ہے کہ نہیں, مجھے نہیں معلوم. لیکن ممکن ہے ایک دوست بن کر میں آپ سے کہہ دوں کہ یار پرانی نمازیں بھائی ادا کر لو. اب مختلف افراد سامنے ہیں, ان سے مختلف انداز میں بات کی جائے گی. مثال کے طور پر بیچارہ کوئی 70 سال کا بزرگ ہے تو میں یہ کہوں گا کہ بلّہ پہلے آپ واجب نماز ادا کر لیں, اب آپ کے جانے کے دن نزدیک آ گئے. خیر خدا نہ خاصا کسی کے بھی دن نزدیک نہیں, انشاءاللہ پروردگار ہر ایک کو بابرکت زندگی دے. لیکن ایک سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, ایک شخص مثال کے طور پر جو ہے 35-40 سال کا جوان ہے, اسے کہا جائے کہ بھائی ابھی تو ٹھیک ہے مسلم نمازیں پڑھو مسئلہ نہیں, کیونکہ خود نماز شب کی ایک اپنی برکت ہے, چاہے واجب نمازیں باقی ہیں ان برکتوں سے کیوں محروم رہتا ہے انسان. ٹھیک ہے نا, تو کلی طور پر نماز کے اندر اس بات کی پرمیشن ہے کہ چاہے آپ پر واجب نمازیں باقی ہیں آپ جو ہے وہ نافلہ نماز ادا کر سکتے ہیں. ممکن ہے کہا جا سکے, ممکن ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ دین کا یہ مسئلہ ہے, کہا جا سکے کہ بھائی بہتر ہے کہ آپ پرانی قضا نمازیں پہلے ادا کر لیں. لہٰذا خاص طور پر وہ افراد جو نماز شب ادا کرنے کے لیے بیدار ہوتے ہیں آدھی رات میں, ان کو یہ سمجھایا جاتا ہے عام طور پر کہ بھائی تم ایسا کرو کہ نماز شب کی جگہ واجب نمازیں پڑھ لو. تو میں یہ کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ بہتر یا وہ بہتر, اگر آپ نماز شب واجب نمازیں پڑھ لیں اچھی بات ہے. ظاہر سی بات ہے ذہن میں بیک آف دا مائنڈ میں خیال تو یہ ہے کہ نماز شب کے لوگ بیدار ہو رہے ہیں تو پروردگار ثواب دینے والے ہیں, ممکن ہے ثواب دے بھی دیں اور ساتھ میں واجب نمازیں بھی ادا ہوتی رہیں. کم از کم اتنا ضرور کیا کریں اگر نماز شب کے وقت آپ بیدار ہوتے ہیں ادا کرنے کے لیے, تو اگر 11 رکعت ہیں اس میں سے 8 رکعت آپ فرض کر لیں واجب نماز ادا کر لیں, لیکن 3 رکعت نماز شب کی ضرور ادا کریں, 2 رکعت نماز شفا والی اور 1 رکعت نماز وتر والی. تو کم سے کم یہ ہوگا کہ آپ نماز شب میں بھی شامل ہو گئے اور اپنی واجب نمازیں بھی آپ نے ادا کر ڈالیں. بات آ گئی, ایک مسئلہ اور عرض کر دوں, چلنا شکایت کو چھوڑ دیتے ہیں, اور وہ بھی انتہائی اہم مسئلہ جو مجھ سے بار بار پوچھا گیا اور اکثر جگہوں پر پوچھا جاتا. دیکھیں شریعت کے پاس میں نے اس مسئلے کا نام رکھا ہے ڈسکاؤنٹ پیکج, انہیں فقہی مسائل ہیں. اچھا ظاہر میں ایک عادت ہے, اب آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ چونکہ میرا فیلڈ مسائل فقہ بتانے کا ہے تو میں کوشش کرتا ہوں کہ جو لینگویج آف دا ڈے ہے اس کے اندر بات کروں, تاکہ جو ہے وہ بہرحال پروموشن آسان ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, مسائل دین کا پروموشن آسان ہوتا ہے. ڈسکاؤنٹ پیکج یہ ہے کہ اگر جی بالکل اسی طرح سے جس طرح آپ نے بعض اوقات گورنمنٹس میں بھی دیکھا ہوگا کہ اگر آپ مثال کے طور پر ڈیفالٹر ہیں تو پھر آپ کو جو بل آ رہا ہے اس میں سب کچھ آ رہا ہے کہ صاحب اتنا آپ نے ادھار لیا تھا, اتنا سود ہے, اتنا یہ ہے, اتنا یہ سب آپ کو دینا ہے. لیکن اگر ایک مرتبہ آپ جو ہے عدالت کے سامنے حاضر ہو جاتے ہیں, ڈسکاؤنٹ پیکج ہے, ٹھیک ہے, جب تک تم بھاگے ہوئے ہو اتنا دینا ہے, لیکن اگر تم سامنے آ کر بیٹھ جاؤ تو ہم تمہارے ساتھ ڈیل کرنے کو تیار ہیں. تو جو بھاگا ہوا ہے اس کے ساتھ تو الگ حساب کتاب ہے, پھر پروردگار اسے پورا حساب کتاب لے گا, آخری پینی تک نہیں چھوڑے گا. لیکن جو ٹیبل پر آ کر بیٹھنے کو تیار ہے پروردگار ڈسکاؤنٹ دینے کو تیار ہے. کون سا مسئلہ ہے, مسئلہ سن لیجیے, وہ تمام افراد جن کی نمازیں پرانی قضا ہیں اور بہرحال یقیناً وہ بچے زیادہ خوش نصیب ہیں جن کے والدین نے یا خود ان بچوں نے کیئر کیا کہ بالغ ہوتے ہی جب نمازیں واجب ہوئیں تب سے انہوں نے نمازیں ادا کرنا شروع کی, نمازیں قضا نہیں کی. لیکن کئی سارے کیسز ایسے ہمارے سامنے آتے ہیں کہ جہاں پر مثال کے طور پر جو ہے وہ جب جوانی تھی تو نماز پڑھنے کا خیال ہی نہیں تھا, کبھی نماز پڑھ لی کبھی نہیں پڑھی, ہاں نہ, چلتا رہا سلسلہ. اب سب 25 سال کے ہو گئے, 30 سال کے ہو گئے, 35 سال کے ہو گئے, 40 سال کے ہو گئے, پھر آہستہ آہستہ ایک وقت آتا ہے جب انسان جو ہے وہ اپنی زندگی میں وہ F5 والا بٹن دباتا ہے, ریفریش کرتا ہے اپنے آپ کو, تو خیال آتا ہے کہ نہیں بابا بہت کچھ رہ گیا ہے. ایک جملہ اگر مجھے شان ممبر کے خلاف نہ ہو تو مجھے کہنے کی اجازت دیں, ہمارا ایک دوست ہے, ہم کراچی میں بیٹھے ہوئے تھے, گپ شپ کرتے تھے کلاس فیلوز ہمارے, بہت شیطان لڑکا, شیطان کا لفظ شاید صحیح نہیں لیکن بہرحال جو شرارتی سے کہتے ہیں, بہت شرارتی لڑکا ہمارا کلاس فیلو دوست تھا. تو ظاہر سی بات ہے کہ جب دوستوں کے ساتھ بیٹھے گا آدمی گپ شپ پر چائے پینے پر تو پھر ایک ماحول اور ہوتا ہے, پھر وہ مولانا والی بات بھی نہیں رہتی. لیکن بہرحال وہ کیئر کر رہے تھے, سب کچھ کر رہے تھے, لیکن باتوں میں کہنے لگے مولانا آپ کو پتا ہے قیامت کب آئے گی؟ میں نے کہا بتاؤ کب آئے گی؟ میرا دوست تھا کلاس فیلو, کہنے لگا کہ جس دن میں سدھر جاؤں گا. یعنی ایک مزاحیہ انداز تھا بات کرنے کا کہ میں سدھرنے والا نہیں ہوں. تو جب دوستانہ ماحول تھا تو میں نے بھی دوستانہ ماحول میں جواب دیا, پھر میں نے بھی مولانا بن کے جواب نہیں دیا. میں نے کہا بات سنو, سدھرے گا تو تمہارا باپ بھی, सुधरना कोई कमाल की बात नहीं। तुम जो कह रहे हो ना जब मैं सुधर जाऊंगा, मैं कहना सुधरोगे तो सुधरेगा तो तुम्हारा बाप भी सुधरेगा। यानी सुधरना कोई कमाल नहीं है, वक्त पर सुधरना कमाल है। देखिए जब आखिरी सांस आती है ना तो हर एक सुधरने की सोचता है उस वक्त। फिरौन भी आखिर वक्त में ईमान लाने पर तैयार हो गया था। तो सुधरना कोई कमाल की बात नहीं है, सुधरेगा तो हर इंसान। अगर दुनिया में नहीं सुधरेगा तो कब्र के अंदर जाके तो वैसे ही सुधर जाना, और तो अच्छे अच्छे सुधर जाते। वक्त पर सुधरना कमाल की बात है। तो इंसान को वही मैं कहता हूं कि दर हुसैन से वाबस्ता होने के बाद सबसे बड़ा बेनिफिट ये होना चाहिए कि कभी हम कहते हैं कि यू आर नेवर लेट, जो मोमिनीन का मिजाज है, मैं कहता हूं यू आर नेवर अर्ली, प्लीज डू इट। बाबा दर हुसैन से वाबस्ता हो, क्यों इंतजार कर रहे हो 10 मुहर्रम का होर बनने के लिए? अब्बास बनो, अब्बास ही बन सकते हो, हबीब इब्न मज़ाहिर बनो, जॉन बनो, जो पहले दिन से हुसैन के साथ है। क्यों आखिरी लम्हे का इंतजार करो? क्या पता ना कर पाओ, क्या पता आखिरी सांस में मौका ना मिले, ठीक है ना? एनीवेज, तो डिस्काउंट पैकेज क्या है? वो ये है कि अगर पुरानी नमाजें बाकी हैं तो अगर तुम नहीं अदा कर रहे हो तब तो परवरदिगार एक एक नमाज का हिसाब लेगा। लेकिन एक मरतबा तुम आ जाते हो टेबल पर कि परवरदिगार मैं करना चाहता हूं, मुझे नहीं मालूम कितनी नमाजें कज़ा हैं। इंसान ने उधार दिया होता है, हर एक का हिसाब किताब रखता है, नमाजों का हिसाब किताब किसी के पास नहीं होता। मुझे आज तक कोई मोमिन नहीं मिला जिसको पता हो कि मौलाना साहब मेरी इतनी नमाज कज़ा है। यही सवाल पूछा, नहीं पता कितनी कज़ा है, कह रही क्या कभी? रोजे कितने कज़ा है पता ही नहीं, कितने रोजे कज़ा है। ओके, अगर तुम टेबल पर आकर बैठने को तैयार हो तो परवरदिगार की तरफ से एक अनाउंसमेंट है, एक पैकेज है, डिस्काउंट पैकेज है। वो क्या है? तुम खुद अपना एहतसाब करो, कागज लो, बैठ जाओ। जाहिर सी बात है तुम्हारे बारे में तुमसे बेहतर कौन बता सकता है? यानी किसी आलिम दीन को या मौलाना को या जाकिर को या तालिबे इल्म को, मुझ जैसे किसी को इल्म गैब तो नहीं होगा कि मैं आंख बंद कर कहूं कि आपकी 10 साल की नमाज कज़ा है। अपने बारे में आप ही बता सकते हैं। अब आप जो स्टार्ट करें 2 फिगर्स से और उन दोनों फिगर्स को कोशिश करें कि अपने मैक्सिमम तक लेकर आ जाए। क्या मतलब? मिसाल के तौर पर मैं सवाल करूं कि भाई 1 साल की नमाज कज़ा है? अरे हाँ मौलाना, यकीनन है 1 साल की, तो ज्यादा ही होंगे। अच्छा 15 साल की? नहीं नहीं 15 साल के नहीं होंगे। आपने 2 फिगर ले लिए, 1 और 15। अब इस 15 को कम करना शुरू करें, 1 को बढ़ाना शुरू करें। 1 साल की कज़ा है? हाँ यकीनन है। 2 साल की कज़ा है? जी हाँ यकीनन है। 3 साल की कज़ा है? जी हाँ यकीनन है। 5 साल की कज़ा है? जी हाँ यकीनन है। एक जगह आएगी जहां पर अगर आप रुक जाएंगे, 8 साल की है, 8 साल की भी होंगी, 9 साल की भी होंगी, 10 साल की भी होंगी, 15 साल नहीं 15 साल तो नहीं है, 14 साल नहीं 14 साल तो नहीं, 13 साल नहीं 13 साल तो नहीं है। अब आप मिसाल के तौर पर 2 फिगर्स पर आ गए कि भाई मिसाल के तौर पर कम से कम 10 साल की कज़ा है, दिस इज मिनिमम, ज्यादा से ज्यादा 12 साल की कज़ा है। 12 साल से ज्यादा नहीं है, 10 साल से कम नहीं है। अभी मैं एक एग्जाम्पल बना रहा हूं, मुमकिन है कोई कहे कि 8 महीने से ज्यादा नहीं है, 8 महीने से कम नहीं है और 12 महीने से ज्यादा नहीं है। ये हर एक का अपना अपना हिसाब किताब होगा, हर एक अपना दयानदारी के साथ, क्योंकि खुदा और उसका मामला। एक कागज लेके ये कम से कम और ज्यादा से ज्यादा। अब हकीकत खुदा बेहतर जानता है। ऐन मुमकिन है जो आप कह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा 12 साल की, वो ज्यादा से ज्यादा 15 साल की हो, एक्चुअल जो 15 नमाज़ें कज़ा है, हू नोस। लेकिन परवरदिगार कहता है कि लुक, अगर दयानतदारी के साथ तुम एक फिगर पे पहुंच गए कि दिस इज मिनिमम एंड दिस इज मैक्सिमम, तो डिस्काउंट यह है कि तुम मिनिमम अदा कर दो, मैक्सिमम माफ कर दूंगा। हाँ अगर नहीं पढ़ोगे, कज़ा नहीं करोगे तो एक एक नमाज का हिसाब लूंगा, फिर चाहे 12 है, चाहे 12.5 है, चाहे 15 साल है। लेकिन अगर तुम अपना उधार चुकाने को तैयार हो, मैं तुम्हारा हाथ थामने को तैयार हूं। तुम देखो मिनिमम क्या है, इतना मिनिमम है, बस इतना करो, इसके बाद एक नमाज भी अदा मत करो। अगर तुम्हारी नमाजें कज़ा होंगी तो मैं माफ करने वाला हूं। तो दिस इज द डिस्काउंट पैकेज। नमाज के बारे में भी यही हुक्म है, रोजे के बारे में भी यही हुक्म है। भाई रोजे का नहीं पता कितने कज़ा हुए, अच्छा ठीक है, रमजान में रोजे रखते थे कि नहीं रखते थे? बिल्कुल नहीं, एक भी नहीं रखता था। इस शख्स का हिसाब किताब कुछ और होगा, हर साल के 30 रोजे। एक शख्स की नहीं, मौलाना रखता था मैं, कितने रखता था नहीं पता, कितने रखते थे? शुरू में तो मौलाना साहब बड़े मुश्किल से 5-10 रोजे रखता था। अच्छा ये 5 और 10 का फिगर आया ना, इसका मतलब ये कि या 20 कज़ा होते थे या 25 कज़ा होते थे। तो मिनिमम 20 कज़ा होते थे, मैक्सिमम 25 कज़ा होते थे। हर साल का लिखो, इस साल के मिनिमम मैक्सिमम, मिनिमम मैक्सिमम, मिनिमम मैक्सिमम। 15 साल में मुमकिन है 20 कज़ा होते हो, आइंदा सालों में आके मिसाल के तौर पर कम होते हो कज़ा। हर साल के मिनिमम मैक्सिमम लगाओ, और कहां से अगर पूरे रोजे रखना शुरू कर दिए थे, इसलिए कि तुम्हारे बारे में तुमसे बेहतर कौन बता सकता है? जो मिनिमम है उसको अदा कर लो, मैक्सिमम खुद ब खुद माफ हो जाएगा। तो ये डिस्काउंट पैकेज भी है। और जो मोमिन अपनी पुरानी इबादतें اور انتہائی مناسب ہے نگرانی، کہ انسان جب راہ راست پر آ جائے تو اپنے ان واجبات کو ضرور ادا کرے، اس لیے کہ بہرحال یہ انسان کی ذمہ داریاں ہیں اور قضا کرنا واجب ہے۔ اور یہ بھی ایک انتہائی اہم بات ہے جس کا تذکرہ کر دوں کہ ہمارے اکثر علماء نے فرمایا ہے کہ تقریباً واجبات میں ہے کہ انسان اپنی وصیت کے اندر اس بات کو لکھ کر جائے، مینشن کر دے، یعنی کوئی ایسا ڈاکیومنٹ ہونا چاہیے کہ جس میں آپ لکھ کر جائیں کہ میری اتنی نماز ہیں، یعنی کیا پتا ہم میں سے آج کس کی سانس آج رات کو بند ہو جانے والی، اور کیا پتا کل ہم میں سے کس کے سوئم کی مریض ہونے والی، واقعی میں کسی کو نہیں پتا۔ خدا ہر ایک کو سلامت رکھے، مجھ سمیت ہر مومن کا سایہ سلامت رکھے، اس کے بعد بچوں پر اور ہر مومن کی بابرکت زندگی دے، لیکن پتا ہونا چاہیے۔ اور جیسے جیسے آپ قضا کرتے جائیں کہ ٹھیک ایک مہینے کی قضا ہو گئی، اس میں لکھ دے کہ ایک مہینہ قضا ہو گیا، مثلا 10 سال کی نماز تھی، اب 11 سال اور 9 سال اور مثلا 11 مہینے رہ گئے، پھر ایک مہینے کی اور قضا ہو گیا، اب لکھ دے کہ 9 مہینے اور 10 9 سال اور 10 مہینے رہ گئے، 9 سال اور 9 مہینے رہ گئے۔ انسان کو خود بھی اندازہ ہوگا کہ میں کہاں تک پہنچا ہوں اور کہاں تک نہیں پہنچا، جہاں انسان مال کا اتنا حساب کتاب رکھتا ہے کہ اتنی پینی اور اتنا ڈالر اور اتنا ادھار اور اتنا لینا اور اتنا دینا ہے، تو وہاں انسان کو اپنی اللہ کی جو عبادتیں ہیں، حقوق اللہ ہیں، اس کا بھی خیال ہونا چاہیے۔ ایک صلوات بھیج دیجیے گا محمد والے محمد۔ تربیت اولاد کے حوالے سے ہم سورہ مبارک نحل کی آیت کو مسلسل سرنامہ کلام کے طور پر آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون۔ اللہ نے تمہیں بالکل لا علم پیدا کیا، تم کچھ نہیں جانتے تھے، اور اس لا علمی کو ختم کرنے کے لیے پروردگار عالم نے تمہیں سماعت دی، تمہیں بصارت دی، تمہیں قلوب دیے، لعلکم تشکرون۔ پروردگار چاہتا یہ ہے کہ تم اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ ایک نقطہ میں نے لا تعلمون شیعہ کے حوالے سے کیا تھا، ایک جملہ صرف فضائل کا مولا کائنات کے شب جمعہ تو دل چاہ رہا ہے کہ ایک نقطہ پڑھ دوں، اس کے بعد میں خالصتاً تربیت اولاد کے موضوع پر آ جاؤں۔ کہا کہ دیکھو بھائی، بات یہ ہے کہ لا تعلمون شیعہ، تم کچھ نہیں جانتے تھے، اور میں نے پہلی یا دوسری گفتگو کے اندر لفظ شیعہ کی وضاحت کی تھی کہ اس لفظ شیعہ کے اندر کتنا وسعت ہے، اور بتایا تھا کہ اس لفظ شیعہ کے اندر کتنی عمومیت ہے، کہ لا تعلمون شیعہ کا مطلب یہ کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ شے سے زیادہ کامن ورڈ، کامن ناؤن پاسبل نہیں، لا تعلمون شیعہ۔ اور پھر میں نے جملہ یہ عرض کیا تھا کہ نظام پروردگار اور سنت پروردگار یہ ہے کہ جس انسان کو ہدایت لینے کے لیے بھیجا، اس سے کہا کہ دیکھ تم لا تعلمون شیعہ، کچھ نہیں جانتے، اور جن کو ہدایت دینے کے لیے بھیجا، ان کے لیے کہا کہ وہ کل شعین حسین فی امام ابن، ان کے پاس کوئی شے دائرہ علم میں نہیں ہے، ان کے پاس کوئی شے دائرہ جہل میں نہیں ہے۔ اور شاید یہی راز ہے، شاید یہی راز ہے کیا آپ دیکھیں کہ جس مولا امیر کو پروردگار عالم نے اور جس ائمہ طاہرین کو بھیجا انسانیت کی ہدایت کے لیے، ادھر پیغمبر کے ہاتھوں پر آتے ہیں اور ادھر قرآن کی تلاوت شروع کر دیتے ہیں۔ اور ایک سوال ہے یہاں پر، بس میں اسی کے فضائل کے نقطے کے طور پر تذکرہ کر دوں تاکہ دل میرا دل بھی مطمئن ہو کہ ہاں میں نے مولا کا تذکرہ کیا۔ ویسے تو ہر بات جو ہم کر رہے ہیں وہ تعلیمات اہل بیت ہی، اور بلا واسطہ نہ صحیح، بالواسطہ بہرحال مولا کا تذکرہ ہی ہے، لیکن پھر بھی دل چاہ رہا ہے کہ باقاعدہ ایک سوال آتا، اور خاص طور پر یہ منزل ہے، مثال ہے، یہاں پر سوال آتا ہے کہ بھئی بات یہ ہے کہ آپ لوگ جب مولا کے فضائل کا تذکرہ کرتے ہیں تو بعض اوقات یہ بھول جاتے ہیں کہ آپ مولا کائنات کو پیغمبر اکرم سے بھی آگے بڑھا دیتے ہیں، اور یہ جو ہے وہ صحیح نہیں، اس لیے کہ بہرحال پورے عالم اسلام کا، عالم تشیع کا بھی عقیدہ ہے کہ مولا کائنات بہرحال بہت بزرگ مقام والا کائنات کا، یقیناً اس مقام کی عظمت سے انکار نہیں ہے۔ اچھا، اتفاقی بیماری ہے ہم میں، بیماری ہے بھی صرف ہم میں ہی، کہ ہم ہر صورت میں موازنہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، کون اوپر کون نیچے، اور ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم سے بڑا کوئی جج نہیں ہے، کون سا نبی اوپر تھا، کون سا امام نیچے تھا، کون سا مثلا نبی ادھر تھا، بھائی ہم کون ہوتے ہیں، ان کے مراتب اور کمالات اتنے بلند ہیں کہ ہماری اوقات ہی ان کے بارے میں بات کرنا، لیکن پتہ نہیں کیوں ہمارا دل چاہتا ہے کہ نہیں سب سے پہلے تو موازنہ ہی کریں گے، کون زیادہ کون کم کون زیادہ، بس یہ ہمیں بتاتے رہو اور اسی جھگڑوں میں ٹائم نکالتے رہو۔ لیکن خیر، کہا صاحب آپ مولا کائنات کو پیغمبر سے بڑھا دیتے، میں کیوں بڑھا دیتے ہیں؟ کہا دیکھیے آپ، ابھی آپ نے جملہ کہا کہ ادھر پیدا ہوئے ادھر قرآن کی تلاوت کرنا شروع کر دی، کبھی آپ نے پیغمبر کی ولادت میں کہا کہ قرآن کی تلاوت کرنا شروع کر دی، تو اب دو ولادتوں کا تذکرہ ہے، ایک وہ ہے جو پیدا ہونے کے ساتھ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے اس کا مقام زیادہ بلند ہوا، یا جو پیدا ہونے کے بعد قرآن کی تلاوت نہیں کر رہا اس کا مقام زیادہ بلند ہوا؟ پیغمبر کی ولادت میں تو کسی نے نہیں کہا کہ قرآن کی تلاوت کرنا شروع کر دی، اور مولا کائنات کی ولادت میں آپ کہتے ہیں کہ قرآن کی تلاوت کرنا شروع کر دی۔ اب ذرا اس منظر کو دیکھیں کہ جب پیغمبر اکرم کے دست مبارک پر مولا کائنات آئے ہیں، شب جمعہ ہے، شعر پڑھنا مکروہ ہے، لیکن سنا ہے کہ اگر اہل بیت کی مدہ کے اشارے تو پڑھے جا سکتے ہیں. دونوں کی نگاہوں میں فرقت کے گلے ہوں گے. آپ کے سنے ہوئے اشارے میرے خیال میں دونوں کی نگاہوں میں مجھے بڑے پسند ہیں. دونوں کی نگاہوں میں فرقت کے گلے ہوں گے, ہونٹوں پہ تبسم کے کچھ پھول کھلے ہوں گے. کعبے سے کوئی پوچھے اس وصل کے منظر کو, جب نور کے دو ٹکڑے آپس میں ملے ہوں گے. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد. ادھر مولا کائنات نے پیغمبر اکرم کے ہاتھوں کی گرمی کو محسوس کیا, ادھر قرآن کی تلاوت شروع کر دی. سب آپ نے تو علی کو بڑھا دیا پیغمبر اکرم سے. ارے بڑھایا کہاں, پیغمبر کے مقام کو بڑھایا. ذرا غور تو کیجیے بھائی, کہاں پیغمبر کے مقام کو بڑھایا. کبھی بات یہ ہے کہ پیغمبر اگر قرآن کی تلاوت کرتے تو فیصلہ کون کرتا کہ صحیح پڑھنے کے غلط پڑھنے. یہ علی نے قرآن کی تلاوت کر کے اپنے عالم بالقرآن ہونے کا اعلان کیا, لیکن ساتھ ہی ساتھ پیغمبر کے معلم قرآن ہونے کا اعلان کیا. یہ اس کی مثال بالکل بھی مثال ہے کہ جو بچہ اسکول میں ہوم ورک کر کے گیا, جو ہوم ورک کر کے نہیں گیا وہ دعائیں مانگ رہا اللہ کرے استاد کو یاد ہی نہ آئے کہ میں نے ہوم ورک دیا تھا, اور جو ہوم ورک کر کے گیا وہ بے چین ہے کہ استاد پوچھ کیوں نہیں رہے. اور ادھر استاد نے سوال پوچھا اور ادھر وہ ہاتھ اٹھا کے جواب دے گا کہ مجھ سے جواب. یعنی بعض اوقات تو استاد ابھی پرمیشن دی نہیں ہے اور جواب دینا شروع ہو جائے گا کہ مجھے معلوم ہے. بس گویا یہی کیفیت تھی مولا کائنات کی, بے چین تھے پیغمبر اکرم کے ہاتھوں پہ آنے کے لیے کہ بابا جس درس قرآن کو میں سیکھ کر آیا ہوں استاد کے ہاتھوں میں آؤں اور سب سے پہلے قرآن پڑھ کر سناؤں کہ دیکھیں میں نے حق کا سبق ادا کیا ہے کہ نہیں کیا. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد. اذن گرامی, اللہ نے تمہیں سماعت بھی دی, اللہ نے تمہیں بصارت بھی دی, اللہ نے تمہیں قلوب بھی عطا کیے تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ. تربیت اولاد کے حوالے سے چونکہ اب ہمارے پاس دامن وقت میں گنجائش اس اعتبار سے نہیں بچی ہے کہ آج کی گفتگو اور کل کی گفتگو اس کے بعد تو اربعین کے دن مجلس پرسا ہوگی اور رات میں بھی ظاہر مجھے آپ عزیزان سے خطاب کرنا ہے, لیکن بہرحال اب ٹائم بہت کم بچا. تو اب میں تمہیدات میں جائے بغیر جو خالصتاً نکات ہیں اس پر آ جاتا ہوں. ایک ایک نقطہ اس قابل ہے کہ اس پر بڑے ڈیٹیل ڈسکشن کیا جائے, لیکن یہ بھی میں عرض کر دوں کہ ساری کی ساری باتیں نہیں جو میں کر پاؤں گا. اور ظاہر سی بات ہے وہ ٹاپک ہے کہ جس پر جتنا زیادہ انسان مطالعہ کرتا, جتنا زیادہ سوچتا ہے اور جتنا زیادہ ریسرچ ہوتی ہے اتنے زیادہ پوائنٹ ریلیونٹ محسوس ہوتے ہیں تربیت اولاد کے حوالے سے. کچھ نکات ایسے بھی ہوں گے جو آپ کو لگے کہ شاید ریلیونٹ نہیں ہے, لیکن ممکن ہے میرے خیال میں ریلیونٹ ہو, میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. تربیت اولاد کا جو مرکزی ترین نقطہ میرے پاس ہے, وہ مرکزی ترین نقطہ یہ ہے کہ اپنے اولاد کی تربیت اس طرح سے کرو کہ نہ دین کی خاطر دنیا چھوٹنے پائے, نہ دنیا کی خاطر دین چھوٹنے پائے. ہمارا پرابلم یہ ہے, یعنی ون آف آور پرابلمز از کہ ہم بعض اوقات دنیا داری میں اتنا آگے بڑھ جاتے ہیں کہ اپنے بچوں کو دین سے محروم کر دیتے ہیں. بعض اوقات دینداری میں اتنا آگے بڑھ جاتے ہیں کہ اپنے بچوں کو دنیا سے محروم کر دیتے ہیں. کمال یہ ہے کہ ہاں کوشش کرو اس انداز سے آگے بڑھو کہ نہ دین کی خاطر دنیا کو چھوڑو نہ دنیا کی خاطر دین کو چھوڑو. اب وقت گزر گیا, علیحدہ مثال دے رہا ہوں, اور یہ مثال مجھے معلوم ہے پورے امریکہ کی مثال ہے, اور ابھی مزید ایک دو سال کم سے کم یہ مثال دہرائی جانی ہے. محرم کا پہلا عشرہ آ ہی رہا ہے نومبر کے اینڈ میں دسمبر کے اسٹارٹ میں, اور وہ ایام ہے جب بچوں کے پیپر ہو رہے ہیں, فائنل ہے, سیمسٹر اینڈز ہیں. تو اکثر مقامات پر یہ دیکھنے میں آیا کہ محرم کے پہلے عشرے میں بچے مجالس ادا میں شرکت نہیں کر رہے, اور خود والدین ہیں جو ان بچوں کو مجالس ادا میں شرکت نہیں کروا رہے. مولانا صاحب کیا کریں, بچوں کے پیپر سے, بچوں کے محرم مسلسل تین سال سے چار سال سے دو سال سے ضائع ہوتے چلے آ رہے ہیں. یہ وہی چلا رہا سلسلہ, تقریباً تین چار سال پہلے تک محرم دسمبر کے اینڈ میں آ رہا تھا, اب دسمبر کے درمیان میں, دسمبر کے سٹارٹ میں, اور اب اس سال جو ہے وہ نومبر کے اینڈ میں تھا. لہذا بچوں جو امتحانات سے مسلسل محروم ہوتے چلے آ رہے ہیں, محرم سے محروم ہوتے چلے آ رہے ہیں. اب عرض صرف اتنا سا کرنا, ہم اپنے عمل سے بچے کو کیا سکھا رہے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ بچے کو فیل کروا دیں, جذباتی باتیں بھی نہیں کر رہا ہوں. کیا آپ کے مولانا صاحب آپ کو پتہ ہی نہیں اسکولنگ ہوتی کیا ہے, گریڈز بنتی کیسے ہیں, کیریئر کیا ہوتا ہے, لیکن حضرت اکرم ایک بات یاد رکھیے گا، یہ میرا اور آپ کا ہر ایک کا، بلکہ اگر اس ٹاپک میں بات چھیڑوں گا میں بڑی مشکل سے دو مثالیں دے پاؤں گا، 20 مثالیں آپ مجھے دے دیں گے کہ جب پریکٹیکل لائف کی باری آتی ہے، جب انسان یہ ڈگریوں کے جو ہے وہ فائل ہاتھ میں اٹھا کے گھوم رہا ہوتا، تو بعض اوقات کوئی بہت کم پڑھا لکھا، اتنے نمبر نہ لینے والا، جس کا اتنے نمبر بھی نہیں ہوتے جتنے آپ کے نمبر ہیں، گولڈ میڈلسٹ نہیں ہوتا، لیکن بہت اچھی جاب پر کام کر رہا ہوتا ہے، بعض اوقات آپ کو ایسے بندے کے انڈر میں کام کرنا پڑتا ہے جو آپ سے کم پڑھا لکھا. دیز آر ویری کامن ایگزامپلس. یعنی ڈگری ہاتھ میں ہونا اور ہے، اس ڈگری میں برکت ڈالنا اور ہے. یہ میرا مشاہدہ. بابا آپ نے بچے کو ڈگری سے محروم نہ کریں، یقیناً اسکولنگ کروائیں، اس کی کیریئر پر حرف نہ آنے دیں، لیکن 24 گھنٹہ اگر بچہ اسکول پڑھے گا تو درمیان میں اگر 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ اگر مجلس میں گزار لے گا تو اس ڈگری کے اندر برکت بھی آ جائے گی، اس برکت سے بھی محروم نہ کریں اپنے بچے کو. میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ جذبات میں اگر محرم کے 10 دن اسکول میں نہیں بھیجوں گا، امریکہ میں تو کیا ہوا، نہیں ایسی بات نہیں کر رہا ہوں. یہاں آپ یہ کام کر بھی نہیں سکتے کہ آپ کہیں کہ اپنے بچے کو میں محرم اسکول میں نہیں بھیجوں گا. نہیں، اسکول بھیجیں، اسکولنگ کروائیں اس کی، لیکن اتنا تو امام حسین پہ بھروسہ کریں. اب مجھے نہیں پتا یہاں کا ایگزامینیشن سسٹم کیا ہے، لیکن میں تو اپنے خالص دیسی اسٹائل کو ذہن میں رکھ کے بات کر رہا ہوں. البتہ آپ ذہن سے میں عرض کر دوں کہ میرا اپنا تعلق ایجوکیشن سے، ہم خود کئی سالوں سے پاکستان میں اسکول چلا رہے ہیں، لہٰذا بہرحال ایسا ہی نہیں کہ بہت ساری باتیں سمجھ میں نہیں آتی، لیکن سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. پاپا امام حسین سے اتنی امید تو رکھیں کہ جس 2 گھنٹے میں بچے نے جو پڑھائی مس کی ہے، مولا اتنی برکت تو ڈال سکتے ہیں کہ امتحان میں والا سوال ہی نہیں آئے گا جو بچے نے مس کیا ہے. اور اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ جو 2 گھنٹے بچے نے اسکول مجلس مس کر کے پڑھا ہے، امتحانی پرچے میں وہی سوال آنے والا ہے؟ اس بات کی گارنٹی آپ کہاں سے لائیں گے؟ لیکن ہوتا یہ ہے، ہم اپنے عمل سے بچوں کو سکھاتے ہیں. دیکھ میرے بلال، دیکھیں پلیز، میری باتیں تھوڑا سخت ہیں لیکن یہ ضروری ہے. ہم اپنے عمل سے بچوں کو سکھاتے ہیں، دیکھ بیٹا، زبان سے بے شک کہنا حسین پہ سب کچھ قربان، اپنے اسکول کے 2 گھنٹے بھی قربان مت کرنا حسین پر، حسین سائڈ پہ. فرصت کے دنوں میں حسین ملنے کے لیے آ رہے ہیں، مولا سروں کے اوپر آپ امتحان کے دنوں میں آ رہے ہیں، سوری مولا میرے پاس ٹائم نہیں آپ کے لیے. یہ عمل سے میں سکھا رہا ہوں، جس بچے کو میں اپنے عمل سے سکھا رہا ہوں کہ بیٹا تمہیں اسکول کا امتحان کرنا ہے، اسکول کی تیاری کرنی ہے، اسکول کی پڑھائی کرنی ہے، مسجد میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، امام باڑے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، اس بچے سے یہ کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ اپنی اولاد کو اتنی حسینیت دے پائے گا؟ اعتدال کا راستہ جذبات میں نہ ہے بے شک، لیکن بہرحال ایسا بھی نہ کریں. اپنے بچوں کو سکھائیں بیٹا حسین، بیٹا حسین اتنا اہم ضرور ہے. اگر ہم کہتے ہیں ہمارا سب کچھ قربان، تو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کیریئر بھی قربان کر دیں، نہیں، ابھی بھی لفظ یہ استعمال نہیں کر رہا ہوں کیریئر قربان کر دیں، لیکن ایٹ لیسٹ اتنا کریں، اپنے عمل سے بچوں کو سکھائیں. حسین کیا ہے؟ آپ کا بچہ تھکا ہوا ہے نا، میں کہتا ہوں لے کر آ جائیں آپ کا بچہ، یا چاہے امام مارگا میں اگر سو جائے، میں اس نظریے کے بالکل خلاف ہوں. ارے مولانا صاحب بچہ مسجد میں آتا ہے، امام باڑہ میں آتا ہے تو ڈسٹرب کرتا ہے، سنتا نہیں، سمجھ میں نہیں آتا کچھ اس کی، آپ کا خیال ہے کسی سمجھ میں کچھ بھی نہیں آتا، چاہے اس کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، اس کو اتنا سمجھ میں آ رہا ہے کہ بابا کچھ حسین نام کا ہے جس کی خاطر امام باڑہ میں جانا ضروری، چاہے سمجھ میں نہ آ رہا ہو. یہی سب سے بڑی تربیت ہے. یہ سبق تو دیں اپنے بچوں کو کہ ہاں حسین نام کی کوئی چیز ہے جس کی خاطر انسان اپنا کیریئر لگاتا ہے، داؤ پہ لگاتا ہے، چلے قربان نہیں کرتا. اور بہرحال یہ طے ہے کہ آپ کا بچہ آپ کی غیر موجودگی میں، ایسا نہیں کہ 2 گھنٹے اگر آپ یہاں پہ مسجد امام باڑے میں آ گئے اور گھر پہ بیٹھا تو بچہ پڑھ ہی رہا ہے. اگر بات سمجھ میں آ گئی تو سلوات پڑھتے محمد والے محمد. تو تربیت اولاد کے حوالے سے اتنا حساس رہنا نہایت ضروری ہے. آج تو میں نے ایک ایگزامپل دی، ایون ایک ایگزامپل دی، یعنی ایسی کئی ساری ایگزامپلز ہیں جو ہمارے سامنے ہیں. یعنی ایام اعضا ہو گئے، شب قدر، ماہ مبارک رمضان میں، یعنی بہرحال میں نے دیکھا کہ بہت کم نہ ہونے کے برابر یہاں کے والدین کے ذہنوں میں ایک کانسیپٹ ہے کہ اگر بچے نے شب قدر میں عبادت کرنی ہے تو 1 دن اسکول کی چھٹی کروا لیں. یعنی میں ان والدین سے سوال کر رہا ہوں کہ جو شب قدر میں اپنے بچے کو اس لیے سلا دیتے ہیں کہ صبح اسکول جانا ہے، اعمال نہیں کرنا، آپ کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ بچہ شب قدر کے اعمال کی اہمیت کو جان پائے گا؟ اور پھر ایک سوال ہے, ونس اگین میں جذبات میں نہیں, جذباتی فیصلے کے طور پر بات نہیں کرنا چاہ رہا ہوں, ایک انڈرسٹینڈنگ کو ڈیولپ کرنے کے لیے بات کر رہا ہوں, کہ کیا واقعا پورے سال میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کا بچہ چھٹی نہیں کرتا؟ یعنی کوئی ایسا ریزن نہیں ہوتا کہ جس ریزن کی خاطر آپ کے بچے کو چھٹی نہیں کرنا پڑتی, چاہے وہ مثال کے طور پر ٹیمپریچر بخاری کیوں نہ ہو. تو جسم کا بخار اور جسم کے علاج کے لیے آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ جسم کے علاج کی خاطر ایک دن چھٹی کروائی جا سکتی ہے, تو آپ کو کیا پتا کہ آپ کی بچے کی روح کو کتنا بخار ہے اور یہ ایک شب قدر کے اعمال اس کے لیے کتنی بڑی دوا ہے. کوشش کریں کہ اس دن بھی بچے کو اسکول بھیج دیں. یعنی روایت کا جملہ کتنا اہم ہے, کبھی اہل بیت اطہار کی سیرت کو پڑھیں تو صحیح, اس نظر سے بھی ہم تو پڑھتے ہیں ماشاءاللہ سنتے بھی ہیں, کبھی اس نظر سے تو پڑھیں. آپ کو معلوم ہے اہل بیت عصمت, اہل بیت طہارت, شہزادی کون ہیں؟ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. ان کے بارے میں جملہ لکھا ہے شب قدر کے اعمال میں, مفاد الجنان کے اندر جب شہزادی کی حالات کو آپ پڑھیے شب قدر کی فضیلت کو, ایک جملہ شہزادی کا ملے گا آپ کو. کیا ملے گا؟ کہا فاطمہ زہرا کا طریقہ کار یہ تھا کہ شب قدر میں بچے نیند نہ آ جائے بچوں کو, تو اس کے لیے پلان کیا کرتی تھی, ایک خاص پلاننگ تھی. اور وہ پلاننگ کیا تھی؟ بچوں کو دن میں سلا دیتی تھی, افطار میں کھانا کم کھلاتی تھی, نیند پوری ہو جائے, پیٹ میں اتنی زیادہ غذا نہ ہو کہ بچے کو نیند آئے. کون سے بچے؟ کیسا شوہر؟ لیکن فاطمہ زہرا ان بچوں کے لیے بھی خیال رکھ رہی ہیں. کیوں؟ کیا اس بات کا امکان ہے کہ شہزادی کے بچے سو جائیں گے؟ اچھا, شہزادی کے جب بات کی بات آتی ہے تو اتنا تو طے ہے کہ ان بچوں کی عمر مبارک 4 سال 5 سال سے زیادہ کی نہیں ہے, اس لیے کہ زیادہ سے زیادہ 6-7 سال کی عمر ہے جب ماں کا انتقال ہو چکا ہے, شہادت ہو چکی ہے شہزادی کی. ان بچوں کو شہزادی جگانا چاہتی ہیں, غذا کم دیتی ہیں, اہتمام کرتی ہیں کہ یہ میرا بچہ شب قدر میں نہ سونے پائے. تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. دیکھیں میں ایک خطیب ہوں نا, خطیب کو جب ممبر مل جاتا ہے اور مائک مل جاتا ہے, اور خاص طور پر آپ جیسے بڑے غور سے سننے والے آڈینس مل جائے, تب تو انسان کہتا ہے کہ بابا آج تو سننے والے ملے نا, تو اب اونچی اونچی بڑا چڑھا کر بیان کرو بات کو. لیکن پروردگار بات کر رہا ہے, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا. اچھا, آپ اذان کو ہر ایک معلوم شب قدر کیا ہے, لیکن آپ ایک منٹ کے لیے غور کیجئے, اگر آپ زندگی میں ایک ایسا لفظ سنیں جو آپ زندگی میں پہلی مرتبہ سن رہے ہو, مثلا ایک رات ہے, یقیناً مومنین کو معلوم ہوگی, لیکن اگر نہیں معلوم تو ایک رات ہے اسلامی تاریخوں میں جس کا نام ہے لیلۃ الرغائب. لیلۃ الرغائب رغبتوں والی رات. اب جن کو معلوم ہے ان کے لیے کوئی تعجب والی بات نہیں, جن کو نہیں معلوم ہے نا چونک گئے ہوں گے, مجھے معلوم ہے یہ کون سی رات ہے. اچھا, جیسے مجھے پتا چلا کہ آپ کو معلوم نہیں ہے, ارے تمہیں یہ بھی نہیں پتا ہے نا, یہ اگلا جملہ یہ ہوگا, جیسے مجھے پتا چلا کہ آپ کو نہیں معلوم. پروردگار نے کہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. مکے کا مسلمان اور مدینے کا مسلمان زندگی میں پہلی مرتبہ لیلۃ القدر کا لفظ سن رہا ہے, تو سب سے پہلا سوال یہ کہ یہ ہوتا کیا ہے. اب کوئی جذباتی خطیب نہیں ہے, قرآن کی آیت ہے, تمہیں نہیں پتا؟ یہی لفظ وما ادراک ما لیلۃ القدر کا ترجمہ ہے, تمہیں کیا معلوم شب قدر کیا ہے؟ یہ پروردگار کہہ رہا ہے, یعنی ہر رات ایک طرف لیکن شب قدر یہ وہ رات ہے جس کے بارے میں پروردگار تمہیں کیا معلوم شب قدر کیا ہے, یہ جذباتی خطیب نہیں کہہ رہا, پروردگار کہہ رہا ہے. اور پھر خدا اس کی فضیلت بیان کر رہا ہے, لیلۃ القدر خیر من الف شہر. رات ایک ہے, ہزار مہینوں سے بہتر ہے. کتنے بنتے ہیں ہزار مہینے؟ آلموسٹ 80 ایئرز, یعنی جتنا آپ جینے والے ہیں ایک اندازے کے مطابق. یعنی اے انسان, بعض اوقات تو پوری زندگی کی عبادت کر کے اس مرتبے پہ نہیں پہنچ سکتا جتنا اس ایک رات میں پہنچ سکتا ہے. یہ ایک رات ہے, ہزار مہینوں کے برابر نہیں ہے, ہزار مہینوں سے بہتر ہے, بیٹر دین دس, بہتر ہے. اچھا, اب اگر ادراک ہو گیا تو صرف جاگنا نہیں ہے، یعنی یہ ایک رات ہزار مہینوں سے بہتر ہو سکتی ہے، این ممکن ہے ایک انسان اس رات کو ایک رات کے برابر بنا دے، ایک انسان اس ایک رات کو ایک مہینے کے برابر بنا دے، ایک انسان اس رات کو ایک سال کے برابر بنا دے، ایک انسان اس رات کو پوری زندگی سے بہتر بنا دے، ہر ایک کو برابر نہیں ملنے والی، یعنی پوٹینشیل اس رات کے اندر اتنا ہے، یور ایٹیچیوڈ ول ڈیسائڈ کہ تمہارے لیے رات کتنی امپورٹنٹ بنی، تم نے سو کر گزاری یا جاگ کر گزاری، اور صرف جاگ کر گزاری بھی نہیں، جاگ کر گزاری تو کھاتے پیتے گزاری یا مسلے پہ گزاری، بعض وقت انسان کو خیال نہیں آتا شب قدر کے اندر میچ رکھا ہوا ہے، مطلب صاحب میچ کھیلنا جائز ہے کہ نہیں، میں کیا کہوں، ذرا غور کیجیے، تو اذن گرامی یہ والے ایٹیچیوڈس، یہ بظاہر آپ دیکھیں، میں سال میں شب قدر ایک رات، تین راتیں، میرا انداز ہے کہ تین میں سے ایک آدھ رات تو آتی ہوگی ویکینڈ میں، کیونکہ جب مسلسل تین دن ہیں، ایک دن چھوڑ کے ایک دن، تو ایک آدھا تو ویکینڈ میں آ جاتی ہے، ایک آدھا تو ویسے بھی اگر بچے کو جگا لیں گے تھوڑا سا اور صبح اسکول بھیج دیں گے چل جائے گا، زیادہ سے زیادہ آپ کو اسکول کی ایک چھٹی کرنی پڑے گی، اگر دس سال کے کیریئر میں آپ کے بچے نے صرف دس دن اسکول کی چھٹی کی، ایک سال میں 365 دن، دس سے ملٹی پلائی کریں 3650 دن، تو 3650 دن میں سے آپ نے دس دن اگر خدا کی خاطر چھٹی کروائی، آپ کو پتا ہے یہ دس دن اس بچے کو کہاں سے کہاں پہنچانے والے، ڈونٹ مس دس، نہ وہ جذباتی پن چاہیے کہ پورا مہینہ رمضان کی چھٹی کروا دو، نہ دین کی خاطر دنیا کو بالکل چھوڑ دو، اور نہ دنیا کی خاطر اتنا کرو کہ شب قدر میں بھی امپورٹنس دینے کو تیار نہیں ہو، کرسمس میں چھٹی مل جاتی ہے، ٹھیک ہے مل جاتی ہے، بچے کو کرسمس کا تو پتا چل گیا، گورنمنٹ نے حساب دلا دیا کہ دیکھو کرسمس اتنا ہے، تمہاری ساری پڑھائی والے سب ایک طرف، کرسمس کا دن آئے گا چھٹی ہو جائے گی چاہے کچھ بھی ہو جائے، یہ احساس کہاں سے ملا، حکومت سے ملا، حکومت کی ذمہ داری بھی ہے، انڈیپینڈنس ہوگا چھٹی مل جائے گی، فلاں دنوں کا چھٹی مل جائے گی، ان دنوں کا احساس تو حکومت نے دلا دیا کہ بلیک فرائیڈے کیا ہوتا ہے اور ہیلوین ڈے کیا ہوتا ہے اور مثال کے طور پر وہ دن کیا ہوتا ہے، وہ دن کیا ہوتا ہے، ہمارے دنوں کا احساس کون دلائے گا اگر ہم نہیں دلائیں گے، تربیت اولاد کے اندر اس نقطے کا خیال رکھنا انتہائی اہم ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اس طرح سے جذباتی ہو کر نہیں، ماڈریٹ ہو کر صحیح، لیکن بہرحال کچھ میسیجز ہمارے بچوں تک جانا ضروری ہیں، اور سٹل میرا خیال یہ کہ اگر آپ مینج کرنا چاہیں تو بچے کو اسکول بھیجتے ہوئے بھی شب قدر کو مینج کیا جا سکتا، لیکن بچے کو یہ احساس دلانا ضروری ہے کہ ہاں یہ رات اتنی امپورٹنٹ ہے کہ اس کی خاطر اگر اسکول کو قربان کرنا پڑا ایک دن کے لیے تو ہم ایک دن کے لیے سے اسکول کو قربان کریں گے، اس رات کو بہرحال قربان نہیں کریں گے، اف یو کین مینج کہ شب قدر بھی اٹینڈ کرو اسکول بھی اٹینڈ کرو بیسٹ، نہیں کر سکتے ہو دو میں سے ایک کو چھوڑنا پڑے گا، ہم کم از کم یہ سبق تمہیں نہیں دیں گے کہ شب قدر کو چھوڑ دو اسکول کو حاصل کر لو، اور یہاں کے ماحول میں تھوڑا سا بریو بنے، آپ اسکول پرنسپل سے بات کریں، اسکول ٹیچر سے بات کریں، میرے پاس ایویڈینسز ہیں، اسی امریکہ میں رہتے ہوئے کئی سارے والدین نے کہا کہ ہاں والا نا ہم کیئرفل ہیں، جا کے ٹیچر سے بات کرتے ہیں، اسکول میں بات کرتے ہیں کہ بھائی ہمارا بچہ تھوڑا لیٹ پہنچے گا، نہیں آ سکے گا صبح 8 بجے، 10 بجے آ پائے گا، 11 بجے آ پائے گا، یا ایک دن چھٹی کر لے گا ہمارے ضروری راتیں جاگنے والی، ٹیچرز کوپریٹ کرتے ہیں آپ کے ساتھ، حتی امتحان کی ڈیٹس میرے پاس ایگزامپلس ہیں، جٹ کہا ہے کہ ہاں ٹیچر نے امتحان کی ڈیٹ آگے بڑھا دی کہ ٹھیک ہے آپ کے بچے کے ساتھ پرابلم اس طرح کا، کوئی بات نہیں، آپ کے بچے کا امتحان جو اگلے دن لینے کو تیار ہے، آپ جا کر بات تو کریں، ہاں پھر آپ بالکل مجبور ہو جاتے ہیں، واقعی کیریئر لاؤ پہ لگ گیا کہ ٹھیک ہے اگر آپ کا بچہ نہیں آئے گا یا فیل ہو گیا ہم اس کو فیل کر دیں گے، یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، تو آپ کہہ سکتے ہیں خدا ہے اس ایک سال کے لیے مجھے معاف کر دے، اگلے سال بچے کی چھٹی کروا دوں گا، تب آپ بھی خود گلٹی فیل نہیں کر رہے ہوں گے، ایک بات، دوسری بات تربیت اولاد کے حوالے سے جو انتہائی اہم نقطہ ہے، اس صلوات پڑھ دیجیے گا پہلے محمد والے محمد، دوسری بات کنٹینیوس مانیٹرنگ، کنٹینیوس مانیٹرنگ، پھر میں مستعار لوں گا واقعہ اہل بیت اطہار کے حیدر طیبہ سے، واقعہ ایک اس وقت آتا ہے جب ایک کنٹینیوس پریکٹس ہوتی ہے، واقعہ پہلے سن لیجیے تاکہ جن بچوں کے ذہنوں میں واقعہ نہیں بزرگوں کو یقیناً معلوم ہوگا، تو کم از کم پہلے واقعہ اچھی طرح ذہنوں میں آ جائے، ماحول شہزادی کانون کے گھر کا ماحول، مولائے کائنات گھر میں تشریف لاتے ہیں، پیغمبر اکرم کا خطبہ سننے کے بعد. شہزادی کون ہے؟ خطبے میں شریک نہیں ہوتی, گھر کے اندر ہوتی. آ کر مولا کائنات نے کہا کہ بی بی آج آپ کے بابا نے خطبے میں یہ بات بتائی, تقریر میں یہ بات ڈسکس کی. شہزادی نے آگے بڑھ کر کہا کہ یا علی یہ بات تو بتائی, میرے بابا نے یہ والی بات بھی بتائی, یہ بات بھی بتائی, یہ بات بھی بتائی, یہ سب بتایا. اچھا آپ کو کس نے بتایا؟ کب؟ میرے بیٹے حسن نے بتایا. کہ سب آپ تو مجلس کے بعد کھڑے رہ گئے تھے باتیں کرنے کے لیے, میرا بیٹا گھر میں پہلے آ گیا. اب میں پلیز یعنی اس ماحول میں بات کر رہا ہوں کہ خدا نہ خاصا یہ احترام اہل بیت میں کہیں میں وہ نہ آنے پائے, لیکن بہرحال مولا کائنات ایسی بات ہے کہ وہ ایک ذمہ داری بھی. کب؟ میرے بیٹے حسن نے بتایا. اچھا جس طرح شہزادی نے نریٹ کیا, بیان کیا مولا کائنات کے سامنے, اتنا پرفیکشن تھا تو لگا کہ پیغمبر کے زبان سے نکلے ہوئے الفاظ. امام حسین, اچھا پھر جب بھی امام حسن کا, امام حسین کا اور شہزادی کونین کے واقعے کا تذکرہ ہو ذہن میں رکھا کیجئے کہ اس کا مطلب ہے کہ سن مبارک 5-6 سال زیادہ نہیں ہے. یہ کسی بڑے بچے عمر کے بچے کی بات نہیں ہو رہی, چھوٹے سن کے بچوں کی بات ہو رہی. 5 سال 6 سال 4 سال 3 سال. مولا کہنا تو تمہیں خیال ہے, اچھا اتنا پرفیکٹلی بیان کیا. ایک دن گھر میں آ کر بیٹھ گئے کہ ٹھیک ہے آج پیغمبر کا خطبہ پیغمبر کی زبانی نہیں سننا, سننا ہی امام حسن کی زبانی. مولا کائنات گھر میں تشریف فرمائے, کونے میں جا کے بیٹھے ہیں ایک جگہ پر جہاں سے امام حسن کو نظر نہیں آ رہے. بچہ لیکچر ختم ہوا پیغمبر اکرم کا, گھر میں آتے امام حسن. اب آ کر جیسے ہی شروع کیا بیان کرنا, نہ جانے اتنے ڈائمنشن اس واقعے کے اندر, میں سمجھ میں نہیں آتا کس کو رکھوں کس کو چھوڑوں. ادھر مولا حسن مصطفیٰ نے اپنی مادر گرامی کے سامنے اپنے نانا کی بات کو بیان کرنا شروع کیا, زبان میں لڑکھڑاہٹ آنا شروع ہو گئی. آج کی دنیا ریسرچ کرے کہ جب علی جیسا انسان بیٹھا ہوتا ہے ایک پرٹیکولر ریڈیس کے اندر تو کتنا زیادہ اثر انداز ہوتا ہے. اور ایک بات یاد رکھیے, اس پر ریسرچ ہو رہی ہے کہ ہر انسان کا اتنا وجود ہے, کچھ خاص ایریا ہے اس کے چاروں طرف کہ جس ایریا میں اس کی خاص ریز ہیں جو اپنا پرٹیکولر امپیکٹ چھوڑتی ہیں, اور اس پر ریسرچ چل رہی ہے. ممکن آپ ازیان مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہو کہ ریسرچ ہو رہی ہے کہ کتنا زیادہ اثر انداز ہوتی ہے. اور اگر یہ بات سمجھ میں آ رہی تو ایک جملہ مجھے کہنے دے درمیان میں, بالکل بات کاٹ کر. انٹرنیٹ پر بیٹھ کر مجلس سننا اور ہے, عزا خانے میں آ کر مجلس سننا اور ہے. اتنے سارے مومنین بیٹھے ہوئے ہیں, ان کا ہر ایک کے اپنے وجود کی کچھ نہ کچھ برکتیں ہیں جو شیئرنگ کے ساتھ ہر ایک کو مل رہی ہیں. انٹرنیٹ پر آواز تو آ رہی ہے, وہ برکت نہیں آ رہی. خدا نہ اس کو مس نہ کریں. یہ مت کہیں کہ بوتھ آر ایکول. ٹھیک ہے جس کو کچھ نہیں مل رہا اور بات ہے. مثال کے طور پر فرض کر لیں آج گاڑی خراب ہو گئی, گاڑی چلانے کے قابل نہیں, ٹھیک ہے سمجھ میں آتا ہے, گھر میں بیٹھ کے والے سن لیں. خدا نہ خاصا طبیعت ایسے خراب ہے کہ نہیں آ سکتے ہیں. لیکن بلا وجہ ہم تو انٹرنیٹ پہ بیٹھ کر ہی سنیں گے, اپنے کمفرٹ زون سے باہر نہیں آنا. پلیز میں ابھی بھی یعنی ڈسکریج نہیں کر رہا ہوں, لیکن ایٹ لیسٹ کوشش کریں. یعنی وہ جذباتی عقیدت بھی اپنے مقام پر, میں اس کی بات فی الحال نہیں کر رہا. فرش ازا کی اپنی رونق برقرار رہنی چاہیے, ہم نے ہی زندہ رکھنا ہے. یعنی بہرحال اگر یہ عقیدہ ہے اور صحیح ہے کہ جہاں مجلس حسین ہوتی ہے وہاں بی بی تشریف لاتی ہیں, تو بھائی انٹرنیٹ پہ آپ گھر پہ تو نہیں آئیں گے, تو کم از کم وہاں یہ فرش ازا پر جہاں بی بی خود تشریف لا رہی, جاہل بیت ادھار خود تشریف لا رہے ہیں, آپ بھی اس کا حصہ بنیے, آپ ان برکتوں کو حاصل کیجئے. اور آپ یقین جانیے کتنی برکتیں ہیں جو ان فرش ادا کی وجہ سے آپ کو بغیر مانگے مل رہی ہیں, بغیر سوچے سمجھے مل رہی ہیں. اچھا امام علی, اب میں کیسے مولا کہنت موجود ہے, امام حسن نے بیان کرنا شروع کیا, زبان لڑکھڑانا شروع ہو گئی. یہ وجود کے اثرات ہیں جو اثر انداز ہوتے ہیں. میں اور آپ شاید اس وجود کے اثرات کو نہ سمجھ سکے, لیکن امام مصطفیٰ سے بہتر کون سمجھے گا. یعنی جو پرابلم کا ہے وہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے امام حسن، بچپنا ہے لیکن امامت کا بچپنا ہے، عام بچپنا نہیں. لہذا بے اختیار زبان پر جملہ آیا، یا امہ قد لق لق لسانی کأن سیدی یرانی. مادر گرامی میری زبان لڑکھڑا رہی ہے، ایک ہی راز ہو سکتا ہے، کہیں نہ کہیں میرا بابا ہے جو میرا سید و سردار چھپ کر مجھے دیکھ رہا ہے. یہ امامت کا بچپنا. جیسے زبان میں جملہ آیا، بے اختیار مولا آگے بڑھتے ہیں، مصطفیٰ کے امام مصطفیٰ کو سینے سے لگاتے ہیں، ہاں بیٹا میں سننا چاہتا تو تم وحی الہی کی ترجمانی کیسے کرتے ہو؟
محمد آل محمد بلند تر تلاوا.
واقعہ سن لیا آپ نے، امام حسن نے پھر بات کو بیان کیا. جو بھی تھا سوال صرف اتنا ہے، اس واقعے میں جتنے بھی کردار ہیں ہر کردار معصوم کردار. مولا قائدہ کا کردار معصوم کردار، شہزادی کانونٹ کا کردار معصوم کردار، امام مجتبیٰ کا کردار معصوم کردار، پیغمبر اکرم کا لیکچر معصوم کردار. ایک معصوم ہے جو گھر سے نکل رہا ہے، معصوم کا لیکچر سن رہا ہے، پھر گھر میں آ رہا ہے، معصومہ کو لیکچر سنا رہا ہے، ایک معصوم جو سننا چاہ رہا ہے. لیکن اس کے باوجود اگر لفظ معصوم کو درمیان سے ہٹا دیں، ہم اپنی زندگی میں اس واقعے کو لانے کی کوشش کریں، ماں ہے، بچہ گھر سے باہر جا رہا ہے، لیکچر سن کر آ رہا ہے، ماں ذمہ داری سمجھتی ہے کہ میں اپنے بچے سے پوچھوں کیا سن کر آئے ہو. ماں یہ نہیں کہہ رہی کہ بیٹا ایک کارٹون نیٹورک لگا کے بیٹھ جاؤ، میرا شربت کھاؤ. میں بیزی ہوں، مجھے کام کرنا ہے، مجھے انٹرنیٹ پہ سرفنگ کرنی ہے، فیس بک پر بیٹھی ہوں. میں نے کلپ تو نہیں ہے، ایک نیوز تھی، میں نے واقعی سیو کر کے رکھی اپنے کمپیوٹر پہ، شاید کہیں نہ کہیں موجود ہے، اردو میں چھپی تھی کراچی میں اور انگلینڈ سے آئی تھی. ایک خاتون کا بچہ ڈوب گیا پانی میں، مر گیا ڈوب کر، اور وہ سیکنڈ سیکنڈ کی انفارمیشن فیس بک پہ دے رہی ہیں. اس وقت میرا بچہ ڈوب رہا ہے، اس وقت میرا بچہ تڑپ رہا ہے، اب میرا بچہ مر گیا، لیکن فیس بک چھوڑنے کو تیار نہیں ہے. اسلام کہتا ہے فیس ٹو فیس. خدا را فیس بک کو چھوڑو، فیس ٹو فیس بیٹھو. فیس ٹو فیس بیٹھتے وقت تمہیں اتنا تو پتا ہے کس کے سامنے بیٹھے ہو، فیس بک تو یہ نہیں پتا کہ کون مرد ہے عورت بن کے بیٹھا ہے، کون سی عورت ہے مرد بن کے بیٹھی. یعنی عجیب بات ہے، ہمارے والدین، تربیت اولاد کی بات آتی ہے نا، ہمارے والدین اپنے نوجوانوں کو فیس بک پر بیٹھے ہوئے دیکھتے، کوئی پرابلم نہیں ہے، چاہے دنیا کے فاسق ترین انسان کے ساتھ بیٹھ کر بات چیت ہو رہی ہے. بابا کم از کم اتنا کرو، مومن بچوں کے ساتھ بیٹھنے کا موقع دو اس کو، مومن بچے کے ساتھ کھیلنے کا موقع دو اس کو. کنٹینیوس مانیٹرنگ. حضرت زہرا بتا رہی ہیں، حسن جیسا لال ہے، غلط سیکھنے کی گنجائش نہیں ہے. پیغمبر جیسا معلم ہے، غلط سکھانے کی گنجائش نہیں ہے. بابا آپ کے ہاں تو دونوں پرابلمز ہیں، بچہ غلط سیکھ سکتا ہے، استاد غلط سکھا سکتا ہے، پھر کیوں آنکھ بند کر کے بیٹھ جاتے ہیں؟ کیا پتا بچہ کیا سیکھ کر آ رہا ہے. اور عجیب بات ہے ذہن گرامی، ایک بات یاد رکھیے گا، ایک بات یاد رکھیے گا، عجیب ترین بات ہے، پروردگار عالم نے استاد کی زبان میں اتنا تاثیر رکھی ہے. یعنی تربیت اولاد کا اگلا مرحلہ، اگر موقع ملا تو کل شاید پھر بات کروں گا ایک دو، اتنا تاثیر رکھی ہے، بچہ ماں باپ کی ہر بات کو ٹھکرانے کو تیار ہے، استاد کی ایک بات ٹھکرانے کو تیار نہیں. بچے نے لکھا ہے 2+2=5، اور ٹیچر نے اگر ٹک کر دیا کہ صحیح ہے، آپ سمجھاتے نہیں بیٹا 2+2=4 ہوتا ہے، نہیں ٹیچر نے کہا کہ صحیح ہے، آزما کے دیکھ لیں، اسپیلنگ غلط ہے، بچے نے اگر صحیح کر دیا، ٹیچر نے صحیح کر دیا اسپیلنگ صحیح ہے، آپ کو سکھاتے ہیں کہ بیٹا اسپیلنگ یہ ہوتی ہیں، اور کہا نہیں میرے ٹیچر نے کہا یہ صحیح ہے. یہ تاثیر ہے جو پروردگار نے استاد کی زبان میں رکھی، چاہے کیسا ہی استاد دنیا کا. آپ کا بچہ کیا سیکھ رہا ہے آپ کو کیا پتا؟ کنٹینیوس مانیٹرنگ. آپ کا بچہ گھر سے 8 گھنٹے باہر ہے، جب واپس آ رہا ہے اسکولنگ کر کے، کن دوستوں میں بیٹھ کر آیا کو نہیں پتا، کن اساتذہ کے پاس کیا سیکھ